ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام اور بہنوں آج سے ایک نیا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور سورۃ الانعام کی دو آیتوں کی تفسیر کے بعد یا تین آیتوں کی تفسیر کے بعد سورۃ الفاتحہ جس کو مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں بڑا چھوٹا مرد عورت عالم عامی ہر انسان اس کو یاد کرتا ہے اپنی نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور اس سورت کو ابتدائی مرحلے سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے ایک آدمی کو اگر نیند سے جگایا جائے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو غلطی نہیں کرے گا بھولے گا نہیں اتنی زیادہ تکرار والی یہ سورت ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں بسی ہوئی یہ سورت ہے اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا بعض علماء کے قول کے مطابق سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی سورت الفاتحہ ہے اور قرآن میں جب آدمی قرآن کھولتا ہے تو اس کے پڑھنے کی شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے قرأت شروع ہوتی ہے تو سورۃ الفاتحہ کی لہذا اس سورت کے بارے میں ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمان عموماً چھوٹے بڑے سبھی اس کو یاد کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے معاملہ یہ ہے کہ تفسیر بہت دور کی بات ہے اس سورت کا ترجمہ بھی بہت سارے مسلمانوں کو بلکہ اکثریت کو معلوم نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کے لیے اور اس سے بڑھ کر اپنے ایمان میں جلا پیدا کرنے کے لیے اپنے علم میں خیر اور برکت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی اس سورت کے معنی اور مفاہیم اور اس کی تفسیر ہم جانیں آج اس دور میں دنیاوی علوم کی ترقی کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان قرآن پورا تو بہت دور کی بات ہے جتنا ان کو یاد ہے جتنا بار بار پڑھتے ہیں اس کی تفسیر اور اس کے معنی جاننے سے بھی عاری اور دور ہیں لہذا یہ جو سلسلہ ہے تفسیر کا انشاءاللہ اس میں قرآن کریم کی صورتیں خاص طور سے اخیر کا جو حصہ ہے تیسواں جز قرآن کا ہے تیسواں پارہ جس کو ہم کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے مختلف صورتوں کی تفسیر ہم دیکھیں تاکہ ہماری نمازیں بھی واقعی ویسی نمازیں ہوں جس میں ہم کو اللہ سے قرب آخرت کی فکر اپنی اصلاح اور اسی طرح سے خیر اور علمی اور ایمانی جذبات اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق ملے تو آج ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے ممکن ہے یہ طویل ہو لیکن یہ بہتر ہے کہ ہر ہر آیت کو اور اس سورت کے بارے میں جتنی باتیں علماء نے کہی ہیں احادیث اس کے بارے میں آئی ہیں قرآن میں مختلف مقامات پر اس کے بارے میں اشارے آئے ہیں اور ایک بات کیسے دوسری جگہ بھی تکرار کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ آتی ہے اور کیسے ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے انشاءاللہ اس صورت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسی صورت ہے جس کی فضیلت اور جس کے عطا کرنے کا احسان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہی میں جتایا ہے. اس سورت کی فضیلت خود قرآن میں آئی ہے. سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اور یقیناً ہم نے آپ کو دے دیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, لَقَدْ یقیناً, آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دیا ہے, آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا, سبعًا من المثانی, مثانی میں سے سات ہم نے آپ کو دیا ہے. والقرآن العظیم, اور عظیم الشان قرآن. اہل علم نے کہا ہے اور حدیث بھی آگے آئی ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, اے نبی ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے, لیکن پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو آیت ہے یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے. یہ ہم کو کیسے معلوم پڑا؟ یہاں پر دو باتیں بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی, سبعًا من المثانی اور القرآن العظیم. تو ہم نے دو چیزیں آپ کو دی ہیں, سات دہرائی جانے والی چیزیں یا آیتیں اور عظمت والا قرآن. عربی زبان میں قرآن پڑھی جانے والی چیز کو کہتے ہیں. انا سمعنا قرآنا عجبا, تو ان کو جنات کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس کا نام قرآن ہے, انہوں نے ایک پڑھی جانے والی چیز سنی. تو قرآن عربی زبان میں لفظ قرآ سے آتا ہے, قرآ کا مطلب پڑھنا, اور پڑھی جانے والی چیز جو بار بار پڑھی جائے, کثرت سے تکرار سے پڑھی جائے, اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو دونوں معنی سورۃ الفاتحہ میں آتے ہیں, سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں, اور اسی طرح سے قرآن جو عظمت والا ہے, اور اس میں عظمت کا جو لفظ یہاں پر آیا اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ حدیث میں وہ بات آئی ہے. ایک روایت سے بات مزید سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے کیا معنی ہے. ابو سعید ابن المعلا صحابی ہیں, کہتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا. فدعانی, آپ نے مجھ کو بلایا. فلم آتی ہی, لیکن میں نہیں گیا. حتی صلیت ثم اتیت, یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آتا کا مطلب ہوتا ہے آنا, آتا کا مطلب ہوتا ہے دینا. دیکھیے تھوڑا سا فرق, کتنا فرق ہو جاتا ہے. عربی زبان میں آپ کہیں آتا کا مطلب ہوتا ہے آیا, آتا امر اللہ فلا تستعجلو, لیکن آتا کا مطلب جیسے اوپر آیا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے دینا. تو میں آیا تو میں آتا ہی, تو آواز دی نہیں آیا, نماز مکمل کر کے پھر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال ما منعك ان تأتيني, تمہیں آنے میں کیا چیز رکاوٹ بن گئی, کیوں نہیں آئے؟ فقلت كنت اصلي, میں نے جواب میں کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. فقال الم يقل الله, آپ نے اس کے جواب میں کہا کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ہے قرآن میں, یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو پکار اللہ کی طرف سے یا اس کے رسول کی طرف سے جب بھی تمہیں لگائی جائیں, جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے, استجیبو اس کی طرف لپکو, اس کی طرف بڑھو, اس کے لیے لبیک کہو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ بلائے تو جاؤ. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں پکارے, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جاؤ. جب بلایا جائیں پہنچو جاؤ. لما یحییکم, تاکہ تمہیں اللہ تعالی زندگی دے. لما یحییکم, تاکہ تمہیں حیات نصیب ہو, زندگی ملے. ثم قال, اس کو اب سمجھاتا ہوں آگے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا, الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن, کیا میں تمہیں قرآن میں سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ قبل ان اخرج من المسجد, مسجد سے میں نکلوں باہر, اس سے پہلے, کیا مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت نہ سکھاؤں؟ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخرج من المسجد, کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے کے لیے آگے بڑھے. فذکرتہ, تو میں نے آپ کو یاد دلایا, آپ نے کہا تھا مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم الشان سورت سکھاؤں گا, تو سکھائیے. فذکرتہ, تو میں نے آپ کو یاد دلایا. وقال الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیته. یہ الحمدللہ رب العالمین, یہی السبع المثانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی, ہم نے آپ کو آتینا کا, ہم نے دیا ہے, کیا سات بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت والا قرآن. اس لیے کہ قرآن کا باز بھی قرآن ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھے اور پوچھے کہ بتاؤ میں نے کیا پڑھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ قرآن. کسی بچے سے آپ کہیں قرآن پڑھو تو پورا قرآن پڑھے گا؟ ضروری نہیں. وہ اگر چار آیتیں بھی پڑھ لے تو قرآن پڑھا اس نے. تو قرآن کا پورا بھی قرآن ہے اور تھوڑا بھی قرآن ہے. تو یہ عظمت والا قرآن, یہ کیا ہے؟ عظیم الشان قرآن, عظیم الشان قرأت, پڑھی جانے والی چیز کیا ہے جسے بار بار پڑھا جاتا ہے, جو قرآن کی ساری صورتوں میں سب سے زیادہ عظیم ہے, اور المثانی دہرائی جانے والی. تو اس حدیث سے, جسے امام البخاری نے تفصیل القرآن میں, صحیح بخاری میں روایت کیا ہے, اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ السبع المثانی اور القرآن العظیم سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اگر کسی کے ذہن میں آئے, یہاں تو کہا الحمدللہ رب العالمین, صرف یہی آیت اس سے مراد ہو سکتی ہے, پوری سورت کہاں ہے؟ تو پہلے کہا تھا اعظم السورۃ, سب سے عظیم سورت تم کو سکھاؤں, تو آپ نے اشارے کے طور پر کہا کون سی سورت؟ الحمدللہ رب العالمین. تو کبھی کسی ایک آیت کو پڑھ کر بھی اس سورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے نماز میں انا اعطیناک الکوثر, یہ سورت پڑھو, تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں بلکہ پوری سورت ہوتا ہے. تو کبھی کسی ایک آیت کا نام لے کر اس پوری سورت کو مراد لیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے, جو صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک بات معلوم ہوئی. نمبر ایک, اب پوری حدیث کو ہم سمجھتے ہیں, اس کے بعد آگے جائیں گے. نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو آواز دی, وہ نماز پڑھ رہے تھے, نہیں آئے, نماز مکمل کی, اس کے بعد آئے. آپ نے کہا تم کیوں نہیں آئے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا, اے ایمان والو, جب بھی اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے تو جاؤ تاکہ تم کو زندگی ملے, تاکہ تم کو حیات دی جائے, تاکہ تم کو اللہ کی طرف سے زندگی نصیب ہو. تو یہاں پر یہ بات علماء نے کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو, کسی مسلمان کو بلائیں, چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو, نماز چھوڑ کر جانا اس پر واجب تھا. یہ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوصی شان آپ کی, اور اللہ کی طرف سے آپ کی فضیلت تھی کہ آپ بلائیں, جانا پڑے گا, چاہے نماز پڑھ رہا ہو نماز چھوڑ کے جانا پڑے گا. اب کوئی آدمی جہالت میں نہ کہے اللہ بڑا کے رسول, تو یہاں جواب یہ دیا جائے گا اللہ کا حکم بڑا کہ تیری عقل. حکم کس کا ہے؟ بولا کس نے؟ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ عموم ہے. چاہے تو گھر میں ہو، چاہے تو بازار میں ہو، چاہے تو نماز میں ہو، چاہے تو سو رہا ہو، لیٹا ہوا ہو، سو رہا ہو تو نہیں سنے گا، لیٹا ہوا ہو، آرام کر رہا ہو، کھا رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں کیا کرنا پڑے گا؟ جانا پڑے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے. جو آپ نے کہا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ نماز پڑھا تھا. کہا یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو یہاں معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھ کر اپنی بات کو بتلایا، تم کو آنا چاہیے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن سے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے دلیل دیتے تھے، اگرچہ آپ کی بات خود دلیل تھی، لیکن یہ بھی سنت ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سے اپنی بات کو ثابت کیا جائے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت، اعظم سورۃ فی القرآن، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114. ان تمام سورتوں میں سب سے عظیم سورت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اچھا آپ نے صحابی سے کہا مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تم کو نہ سکھاؤں، اور آپ نے نہیں بتایا، باہر نکلنے سے پہلے بتائیں گے. اب آپ کے صحابی دل میں سوچ رہے ہیں اب بتائیں گے، تب بتائیں گے، یہاں تک کہ وقت آ گیا آپ مسجد سے باہر جانے لگے. یہ آپ کا طریقہ تھا طالب علم میں شوق پیدا کرنا. انہوں نے یاد رکھا اور جانے سے پہلے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا نا کہ آپ مجھ کو سکھائیں گے، سکھائیے. پھر آپ نے سکھایا. اس سے ایک ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ علم کی حرص کرے. یہ نہیں کہ سکھانا ہو تو سکھاؤ، نہیں تو نہیں، آپ کی مرضی، نہیں، بلکہ شوق علم کا ہونا یہ علم کے اندر ثبات اور برکت پیدا کرتا ہے. انسان میں علم کا شوق ہونا چاہیے. اور آپ نے ان کو اشارہ دے دیا مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے سکھاؤں گا، آپ تب بھی سکھا سکتے تھے، لیکن یہ ایک طریقہ ہے تعلیم کا کہ طالب علم میں شوق پیدا کیا جائے اور اس کے بعد اس کو سکھایا جائے. پھر آپ نے بتلایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہ السبع المثانی اور القرآن العظیم ہے. تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، پہلی بات یہ جو سب سے جو سیکھنے کی تھی ہمارے لیے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خود سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کی کہ ہم نے اے نبی آپ کو دیا ہے. سارا قرآن کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. لیکن سارے قرآن میں سے اللہ تعالی نے اس کا ذکر خاص طور سے کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصوصی طور پر دیوی نعمت اللہ کی ہے. لہذا مسلمان کو بھی چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے، یہ بہت عظیم الشان سورت ہے. یہ پہلی بات کہ قرآن میں خود سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آئی ہے، اس کی طرف اشارہ اللہ نے کیا ہے، جس کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اب آپ یہاں ایک اور نقطہ سمجھیں، اگر آدمی قرآن کو حدیث سے نہ سمجھے اور حدیثوں کو چھوڑ کے صرف عربی زبان پر اکتفا کرے تو کئی غلطیاں کرے گا. کیا غلطی کرے گا؟ اے نبی ہم نے آپ کو سات مثانی دی ہیں، مثانی اب اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے آگے، اور والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن دیا ہے. تو اب سات سے اگر وہ یہ سمجھ بھی لے کہ اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے تو باقی قرآن اس کے علاوہ ہیں، اور غلط فہمی میں پڑھ سکتا ہے کہ دیکھو سورۃ الفاتحہ الگ ہے اور قرآن الگ ہے، ہم نے آپ کو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ دی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا ہے. تو اب یہ اپنی ٹیکنیک استعمال اگر کرے کہ بھائی دیکھو سات دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم، تو معلوم ہوا کہ قرآن عظیم الگ ہیں اور سورہ فاتحہ الگ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. لیکن عقل تو یہ بتا رہی
اور عربی زبان یہ بتا رہی ہے. عربی کے حساب سے تو دونوں الگ دکھائی دے رہے ہیں بھائی, کتاب اور نوٹ بک, بک اور نوٹ بک دونوں میں فرق ہو گیا, دونوں کو الگ الگ ذکر کر رہے ہیں تو دونوں الگ ہوئے, لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز کو تفصیل کے طور پر بھی, تکرار کے طور پر بھی بتایا جاتا ہے. واو کے ساتھ اگر کوئی چیز اور کے ساتھ اگر آئے تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز الگ ہو, بلکہ ایک ہی چیز کو دوسرے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے. اور قرآن میں اس کی مثال, دو مثالیں ہم کو دیکھنی پڑیں گے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جنت والوں کے لیے, جنتی جو ہوں گے, وَلَهُمْ فِيهَا, جنتیوں کے لیے جنت میں ہوگا کیا, مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, یہاں پر آگے ہے, وَفِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان, جنت میں کیا ہے, فیہما, جنتوں میں دونوں جنتیں ملیں گی, لیکن ان جنتوں میں کیا ہوگا, فاکہتن, یعنی فاکہ کے معنی عربی زبان میں پھل کے ہوتے ہیں, تو اس میں پھل ہوں گے, وَنَخْلٌ, کھجور کے باغ اور کھجور, وَرُمَّان, رمان کیا ہے, انار کو کہتے ہیں. تو آپ بتائیے پہلے کیا ذکر ہو رہا ہے, پھل ملیں گے اور کیا ملے گا, انار. تو انار کیا ہے, ترکاری, وہ بھی پھل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھل بھی ذکر کیا عمومی طور پر, اور پھر ایک مثال اس کی دی کیا ہے, رمان. تو عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قرآن میں, من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین, جو کوئی دشمن ہے, جو کوئی دشمن ہو اللہ کا, اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا, تو ایسے لوگوں کا, انکار کرنے والوں کا خود اللہ دشمن ہے. اب دیکھیے اللہ کیا فرما رہا ہے, جو دشمن ہو کس کا, اللہ کا, فرشتوں کا, لیکن آگے کیا آ رہا ہے, جبریل کا اور میکال. جبریل اور میکال کیا ہیں, کیا ہیں, جنات ہیں, یہ بھی فرشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کا اور جبریل کا اور میکال کا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمومی طور پر ایک بیان کر کے ایک الگ سے اس کی خصوصیت کے ساتھ کسی کو بھی بیان کیا جاتا ہے. کبھی یہ تفصیل کے طور پر ہوتا ہے, کبھی یہ شرف کے طور پر ہوتا ہے. یہاں پر بطور شرف بیان کیا جا رہا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ واو کے ساتھ اگر کوئی چیز آئے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ الگ ہے. سمجھ میں آ رہی بات, یاد رکھیں اس کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ساتھ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں اور عظمت کے ساتھ پڑھا جانے والا قرآن یہ دیا ہے, دونوں ایک ہیں. دونوں کیا ہیں, ایک ہیں, الگ نہیں ہیں. یہ ہم کو کیسے معلوم پڑا, عربی زبان سے نہیں, یہ ہم کو معلوم پڑا کیسے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہ آپ نے بتلایا کہ الحمدللہ رب العالمین یہی السبع المثانی ہے اور یہی القرآن العظیم ہے. یہ دونوں باتیں, یہ دونوں کی دونوں صرف, یہ دونوں کی دونوں سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے, یہ الگ نہیں ایک ہے. جیسے کوئی آدمی کہے, کوئی بھی انسان ہو, مرد ہو, عورت ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, بچہ ہو, ہاں, تو اس میں کیا آ رہا ہے, انسان پہلے بول دیا اور اس کے بعد مرد اور عورت. کہیے دیکھو, مرد الگ ہے, عورت الگ ہے اور انسان الگ ہے. کر سکتے ہیں ایسا, نہیں کر سکتے. تو کبھی بطور مثال عموم کے بعد کسی کا ذکر آتا ہے. لہذا اس آیت کو میں اس لیے سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ ایک آدمی اگر تفسیر نہ پڑھے اور قرآن کو حدیث سے نہ سمجھے, سلف کے فہم سے نہ لے, تو پھر قرآن کو صرف عربی سے سمجھنے کی وجہ سے اس آیت میں سرے سے غلطی کرے گا, اور ایک بہت بڑی غلطی اس سے کیا ہوگی, وہ کہے گا سورہ فاتحہ قرآن کے علاوہ ہے, وہ قرآن نہیں ہے. سورہ فاتحہ کیا نہیں ہے, قرآن ہی نہیں. کیوں, قرآن الگ ہے, ساتھ دہرائے جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ الگ ہے. یہ بہت بڑی غلطی وہ کرے گا. دونوں ایک ہے. سورہ فاتحہ وہی القرآن العظیم ہے, قرآن بار بار پڑھا جانے والا کلام, عظمت والا کلام, اور وہ کہاں پڑھا جاتا ہے بار بار, آپ دیکھیے ہر نماز میں مسلمان اس کو پڑھتا ہے, کوئی ایک رکعت بتائے جس میں نہیں پڑھتے ہیں, سبھی میں پڑھتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بتلائی ہے. یہاں ایک اور شبہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, جیسے پہلے میں نے آیت پڑھی تھی اسی کے لیے اشارہ ہے. اللہ نے فرمایا آتیناک سبعا من المثانی, من تبعیض کے لیے عربی میں آتا ہے عموماً, من کا مطلب ہوتا ہے میں سے, تو مثانی میں سے ہم نے سات آیتیں آپ کو دی ہیں. تو جب کسی چیز میں سے کچھ ہوتا ہے تو وہ اس کا کچھ ہوتا ہے, پورا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے, لیکن وہ واقعتاً ایمان والے نہیں ہیں. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں, تو من کچھ کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر سبع من المثانی اللہ نے کہا, دوہرائی جانے والی آیتوں میں سے بعض. لیکن یہاں پر علماء نے بتلایا کہ نہیں, عربی زبان میں ایک قاعدہ اور ہے, وہ یہ کہ من کبھی جنس کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی ہم نے سات دوہرائی جانے والی آیتوں میں سے آپ کو نہیں دیا ہے, بلکہ سات دوہرائی جانے والی آیتیں آپ کو دی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, دیکھیے وَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ, وَاجْتَنِبُ بچو, الرِّجْس نجس, گندا ناپاک پلید برا, مِنَ الْأَوْثَانِ بتوں میں سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کس سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ بتوں سے. لیکن یہاں پر بھی کیا استعمال ہو رہا ہے؟ من, یعنی بتوں میں سے جو گندے بت ہیں ان سے بچو, جو اچھے ان سے مت بچو. یہاں پر من جو آ رہا ہے, من اس کے لیے آ رہا ہے کہ سارے بت کیا ہوتے ہیں؟ نجس ہوتے ہیں, اس اعتبار سے کہ شرک کیا ہے؟ گندگی ہے, انسان کی عقل اور اس کے دین کو نجس کر دیتی ہے, اس کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. تو من عربی زبان میں صرف بعض کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے, من عربی زبان میں جنس کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی بتوں کی گندگی سے بچو, بعض بتوں کی گندگی سے نہیں مراد, من بتوں کی گندگی سے بچو. یہ عربی زبان کی کچھ باتیں ہیں جو بعض طلبۃ العلم کے لیے مفید ہو سکتی ہیں, اور یہ بتانا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے عربی سیکھ لیے بس ختم, تو کچھ قاعدے آدمی کو معلوم ہوتے ہیں, تھوڑے زیادہ قاعدے بھی عربی کے ہوتے ہیں جو نہیں معلوم ہوتے ہیں. تو مین کا مطلب میں سے, اور رجس کا مطلب گندگی, اوثان وطن کی جمع ہے, بت. تو آدمی ایسا کر کے جب کیلکولیٹ کرتا میتھمیٹکس کی طرح, اس میں غلطی کر سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عربی زبان نہیں سیکھنا چاہیے, بہت جلدی سیکھی ہے, لیکن آدھا سیکھنا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس لیے آدمی اچھے سے پختگی کے ساتھ سیکھے, اور قرآن کو سلف کے فہم سے تفسیر کے ساتھ اصول و آداب کی رعایت کرتے ہوئے سیکھے. عربی زبان میں اللہ تعالی نے فرمایا جنتیوں کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ, جنتیوں کے لیے پھلوں میں سے, تمام پھلوں میں سے ہوگا کھانے کے لیے, اور اللہ کی مغفرت بھی ان کو ملے گی. تو یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ پھلوں میں سے کچھ ملیں گے باقی نہیں ملیں گے. مراد کیا ہے؟ کوئی پھل ہوگا جس کو منع کیا جائے گا, بھئی یہ پھل نہیں کھا سکتے آپ, کیوں؟ جنتی ہیں آپ. اس لیے یہاں پر پھلوں کے لیے کیا آیا ہے؟ من کل الثمرات. علماء نے یہی اشارہ کے طور پر کہا کہ من ایسا بھی آتا ہے, یعنی تمام پھلوں میں سے کچھ دیا جائے گا. بہت مانگے, جتنا مانگے اتنا ملے گا, ایسا نہیں ہے کہ کچھ ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. تو یہاں پر عربی زبان کے قواعد کچھ جو ہے علماء نے ذکر کر کے بتلایا. ان آیتوں کے, اس آیت کے سمجھنے میں آدمی غلطی کر سکتا ہے اگر اس کو صحیح ڈھنگ سے عربی نہیں آتی ہے. تو ایک چیز ہم نے سیکھی آج کے اس درس میں کہ اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت خود قرآن کریم میں بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دیں اور ہم نے قرآن عظیم آپ کو دیا ہے. اور قرآن کی سب سے عظیم سورت سورت الفاتحہ ہے, اور اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں, اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ہی میں ہے کہ آیتوں کی بھی گنتی اس زمانے میں ہوتی تھی. کوئی آدمی کہے آیتیں بعد میں لوگوں نے بنائے, ایک جملہ, دو جملہ, تین جملہ, نہیں, آیتوں کا جو سسٹم ہے یہ آج کا یا بعد کا نہیں ہے. آیتوں کا جو گنتی ہوا کرتی تھی یہ کس زمانے کی ہے, یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے, اور اس کا اشارہ خود قرآن میں ہے کہ ہم نے 7 آپ کو آیتیں دی ہیں. تو مطلب اللہ ہی کی طرف سے آیتوں کی تقسیم بھی ہوا کرتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلاتے تھے. اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کی ہے, وہ یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکی ہے یا مدنی ہے, اس لیے کہ قرآن کی سورتوں میں یہ بھی اہمیت ہوتی ہے کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی, یہ آیت کہاں نازل ہوئی, مکہ میں یا مدینہ میں. مکی اور مدنی تقسیم جو ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ مکی سورتیں وہ ہیں, مکی آیتیں وہ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں, اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی ہیں یہ کیا ہیں, یہ مدنی آیتیں اور مدنی سورتیں ہیں. تو پھر سورۃ فاتحہ کیا ہے, مکی ہے یا مدنی ہے؟ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورۃ الحجر مکی ہے. سورۃ الحجر کیا ہے, یہ مکی سورت ہے, اور اس مکی سورت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. تو مطلب یہ سورت سورۃ الفاتحہ سورہ ہجر سے پہلے ہوئی کہ بعد میں ہوئی, پہلے ہوئی, کیونکہ سورہ ہجر خود مکی ہے, تو اس سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. اور یہی بات ابن کثیر اور بہت سے علماء نے کہی کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ سورہ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے, اس لیے کہ بالاتفاق سورہ الحجر یہ مکی ہے, اور اس میں اللہ نے بتلایا کہ ہم نے دیا آپ کو کیا, سورۃ الفاتحہ, 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہم نے آپ کو دی ہیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر بار بار آپ نے لفظ سنا کہ المثانی, یہ المثانی کیا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي, ہم نے آپ کو 7 مثانی دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں. یہ المثانی کے معنی کیا ہے, عربی زبان میں المثانی یہ ایک اور مقام پہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے, سورہ الزمر میں آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. قرآن کی ایک ایک آیت اتنی زبردست ہوتی ہے, اس کو سمجھیں آپ تو دل خوش ہو جاتا ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فبذلک فلیفرحوا, اس قرآن سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں. اگر صحیح ڈھنگ سے آدمی کا تعلق قرآن سے ہو جائے اس کو اس کے علم کی برکت سے خوشی ہوگی. اللہ فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ ہے جس نے نازل کیا, نزل نازل کیا, احسن الحدیث سب سے بہترین حدیث, سب سے بہترین بات, کتاباً کتاب کے طور پر, متشابہاً جو متشابہ ہے, مثانی ہے. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیا کہا, کتاب, اور قرآن کو کیا کہا, حدیث. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم کیا کہتے ہیں, حدیث. لیکن خود اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کیا ہے, اس کو بھی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, حدیث. تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, حدیث بھی ہے. اور یہاں کہا احسن الحدیث, ساری باتوں میں سب سے بہترین بات. اس لیے حدیث میں ہے ان خیر الحدیث کتاب اللہ, ساری بہترین باتوں میں سے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ نزل احسن الحدیث کتابا, یہ کتاب ہے. تو قرآن کو خود اللہ نے کیا فرمایا, یہ کتاب. بعض لوگ کہتے ہیں نا بعد میں اس کو جمع کیا تو بدعت ہے, یہ اللہ قرآن ہی میں قرآن کو کیا کہہ رہا ہے, کتاب ہے. تو قرآن پہلے ہی سے اللہ نے بتلایا کہ یہ کتاب ہے, تو اللہ ہی نے اس کو کتاب بنایا ہے. متشابہن, متشابہن کے کیا معنی ہے ہم سمجھیں گے, اور مثانی کے کیا معنی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے سلف کی طرف رجوع کرنا چاہیے, آپ دیکھیے کتنی گہرائی کے ساتھ علماء قرآن کی آیتوں میں احادیث میں غور کرتے ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قوله تعالی کتابا متشابہا فیہ قولان, دو باتیں علماء نے متشابہن کے بارے میں کہی ہیں. متشابہ کا مطلب ہوتا ہے سملر, ایک جیسا, جس میں سملارٹی ہو. متشابہ, تشابہ, شبیہ کہتے ہیں, بات کی شباہت اس میں ہے, مشابہت اس کی ہے, کا مطلب سملارٹی اس میں ہے. کہتے ہیں ایک مطلب متشابہن کا مطلب یہ ہے, ان بعضہ یشبہ بعضا فی الآئے والحروف, کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کے مشابہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پر اس میں واقعات, الفاظ وغیرہ بار بار آتے ہیں, کئی مرتبہ بھی آتے ہیں, جیسے فبئی آلائی ربکما تکذبان, تکرار اس میں ہے, اور کبھی ان اللہ سمیع بصیر, اور کئی اس طرح کی آیتیں ہیں جو بار بار آتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. تو الفاظ بھی بار بار دہرائے جاتے ہیں, حروف بھی بار بار دہرائے جاتے ہیں, اور اسی طرح سے بعض اوقات آیات بھی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں, اور بعض اوقات قصے بھی ہوتے ہیں جو بار بار اس کے اندر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ باتیں آتی ہیں. تو ان بعضہ یشبہ بعضا, کہ ایک حصہ دوسرے کے سملر ہے, فی الآئے والحروف, آیات اور حروف میں, جیسے پڑھنے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ آخر میں جو الفاظ آتے ہیں اکثر ایک جیسے آتے ہیں, تو اس میں مشابہت ہوتی ہے. فالآیۃ تشبہ الآیۃ والکلمہ تشبہ الکلمہ, آیت آیت کی طرح ہوتی ہے, لفظ لفظ کی طرح ہوتا ہے, حرف حرف کی طرح ہوتا ہے. والثانی, دوسرا مطلب کیا ہے, ان بعضہ یصدق بعضا فلیس فیہ اختلاف ولا تناقض, ایک دوسرے کے سملر ہے, اپوزٹ نہیں ہے, یہاں کچھ کہہ دیا وہاں کچھ کہہ دیا. قرآن میں ایسا نہیں ہوتا ہے, ایک بات یہاں کچھ بتا دی جائے اس کے بالعکس اس کے الٹی بات دوسری جگہ ہو, قرآن میں ایسا نہیں ہے. ابلیس کا واقعہ یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا, فلاں نبی کا واقعہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, ایک بات دوسری بات کے سملر ہوتی ہے, اپوزٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کریم میں آیات اور واقعات اور باتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں, مخالف نہیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر کہا متشابہن. اور ابن کثیر کہتے ہیں, الضحاک سلف میں سے گزرے ہیں, مفسر ہیں, کہتے ہیں مثانی کا مطلب ہے تردید القول لیفہموا عن ربہم عز وجل, اللہ رب العالمین کی بات کو بندے سمجھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار باتوں کو بیان کرتا ہے, واقعات بار بار بیان ہوتے ہیں. فبئی آلائی ربکما تکذبان, بار بار کہا. اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, یا کئی باتیں ہیں اللہ بار بار دہراتا ہے. تو اس طرح سے قرآن کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرائی ہیں, اسی لیے اس کو کیا کہا گیا, مثانی. عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کہتے ہیں مثانی کا مطلب ہے مردد, بار بار دہرائی ہوئی آیتیں, چاہے اللہ کی طرف سے دہرائی گئی ہوں یا بندوں کی طرف سے. کہتے ہیں ردد موسیٰ فی القرآن وصالح وہود, اور اسی طرح سے دوسرے نبی, کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار دہرایا, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, اللہ نے ان واقعات کو قرآن میں کیا کیا, بار بار دہرایا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے باتوں کو دہرایا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بہترین بات کتاب کے طور پر نازل کی جس کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہے. ایک آیت کو سمجھنا ضروری ہے, کیا مطلب ہے, سب سے بہترین بات ہے اور کتاب کی صورت میں ہے اور اس کی آیتیں مشابہ اور متشابہ اور مثانی ہیں, ملتی جلتی آیتیں ہیں. اسی لیے قاری بعض اوقات تراوی میں غلطی کرتا ہے, کیوں, وہ یہاں کا وہاں جوڑ دیتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہاں کی آیت اس وہاں بھی وہ آئی ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے, تو یہاں کا وہاں جوڑ دیا ہے. تو کئی آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو سملر ہوتی ہیں, اور بار بار اللہ نے باتوں کو قرآن میں کیا کیا ہے, دہرایا ہے. تو مثانی کے معنی یاد رکھیں, دہرایا جانا, رد کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا اور دہرانا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو دہرائی جانے والی باتیں اس طور پر نازل کیا ہے. یہاں پر مثنا کے معنی یہ بھی سمجھیں, عربی زبان میں مثنا جو لفظ آتا ہے یہ دو کے لیے آتا ہے, اسی پر سے مثانی کا لفظ سے جڑا ہوا ہے, دو دہرانا ریپیٹ کرنا, تو دو کے لیے عربی زبان میں مثانی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, کئی جگہ پہ اللہ نے فرمایا, جیسے یہاں پہ فرمایا الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, فاطر السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, جاعل الملائکۃ رسلا, جو اپنے فرشتوں کو اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے, اولی اجنحۃ, جن کے پر ہیں, مثنا وثلاث وربع, دو دو, تین تین اور چار چار. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیغام دے کے بھیجتا ہے, وحی دے کر بھیجتا ہے نبیوں کے پاس, اور یہ فرشتے کیسے ہیں, پروں والے, دو دو پر, تین تین پر, چار چار پر. یزید فی الخلق ما یشاء, اور اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے بڑھاتا ہے. جیسے جبریل کے کتنے پر, 600, تو اللہ نے چار کے بعد کہا جتنا اللہ چاہے بڑھاتا ہے, اب اس کی کوئی حد رہی نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا مثنا دو, تو عربی زبان میں دو کے لیے مثنا کا لفظ آتا ہے, مثنا دو دو. جیسے اللہ نے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع, عورتیں گھبرائیں نہیں. اللہ نے کہا کہ جو بھی خواتین تمہارے لیے پسند والی ہوں, جو تمہیں پسند آئیں, نکاح کرو, دو دو, تین تین, چار چار. یعنی دو دو کا مطلب چار نہیں ہوتا ہے, تین تین کا مطلب چھ نہیں ہوتا ہے, دو تین اور چار, چار سے زیادہ نہیں. لیکن آگے اللہ نے خود بتلایا اور اسی میں بتلایا ہے, باقی میرے علم میں کوئی اور آیت نہیں جس میں ڈرایا اس طرح سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر کیا کرو, ایک میں خوش رہو, ایک ہی تمہارے لیے کافی. کب, جب تم عدل و انصاف, تمہیں ڈر ہو کہ تم نہیں کر سکتے, تو پھر ایک ہی تمہارے لیے کافی ہے. تو مثنا کیا ہے, دو. تو دہرائے جانے کے لیے مثنا آتا ہے. تو قرآن میں سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے السبع المثانی, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, تو اس میں مثانی کس اعتبار سے کہا گیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں, اور ہماری بات بھی اس کے بعد ہم ختم کریں گے اس لیے کہ زیادہ ہو جائے گئے. تو مثانی سورۃ الفاتحہ کو کیوں کہا گیا ہے, کئی وجہ اس کی ہے, اور ابن الجوزی نے سات وجہ اس کی بتائی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو سات آیتیں ہیں تو اس کو مثانی کیوں کہا گیا ہے, سات دہرائی جانے والی آیتیں, یہ دہرایا جانا کیا ہے. تو کہا کہ سات باتیں علماء نے بتائی ہیں, میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں. انہوں نے علماء کے نام بھی بتایا کہ کس کس نے بات کہی ہے, لیکن میں اختصار سے صرف بات بتا رہا ہوں. ابن الجوزی بڑے مفسر گزرے ہیں اور بہت بڑے واعظ بھی گزرے ہیں, اور کافی کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں, جن میں سے مشہور ان کی جو کتاب ہے زاد المسیر ہے, اور بھی اس کے علاوہ کتابیں ان کی ہیں. تو تفسیر زاد المسیر میں ابن الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں, ابن الجوزی الگ ہیں اور ابن القیم الجوزیہ الگ ہیں, ابن القیم الگ ہیں اور ابن الجوزی الگ ہیں. فرماتے ہیں فی تسمیتہا بالمثانی سبعۃ اقوال, سورۃ الفاتحہ کو جو المثانی کہا گیا ہے, دہرائی جانے والی آیتیں, اس میں سات باتیں علماء نے کہی ہیں. بعض لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں, سات باتیں ایک بات کے بعد, یہ سب چھوڑو قرآن پڑھو خالی. بعض لوگوں نے جو آج کل جو تفسیر کرنے والے بعض ہمارے ایسے لوگ جو جدید تفسیر کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے پچھلے اسلاف کی تفسیروں کو نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے عربی کافی ہے. اس طرح کا اگر کسی کا ذہن ہے تو بہت بڑی غلطی ہے, اس لیے کہ مسلمان پچھلے علماء کی تفاسیر سے مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں. جس دن وہ پچھلے علماء کی خدمات کو چھوڑ کے نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, وہ دین الہی بنانے کا نیا کام کریں گے, کیونکہ کچھ بھی اپنی عقل سے نکالیں گے, کچھ بھی سمجھیں گے قرآن سے, اور کچھ بھی فتوی دینا شروع کریں گے. اس لیے پچھلے علماء سے جڑے رہنا آگے جانے کے لیے ضروری ہے, ترقی میں یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ سات باتیں علماء نے کہی ہیں. نمبر ایک, یہ دہرایا جانا کیا ہے, کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَثْنَاهَا لِأُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْطَهَا أُمَّةٌ قَبْلَهُ. یہاں پر مثانی استثناء کا جو لفظ عربی میں آتا ہے وہ ایکسپشن کے لیے بھی آتا ہے. تو مثنا کس اعتبار سے ہے, کہتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے اس امت کو یہ دیا, پچھلی کسی امت کو سورۃ الفاتحہ اللہ نے نہیں دی. آگے وہ حدیث آئے گی انشاءاللہ, ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے سورۃ الفاتحہ پچھلی کسی امت کو نہیں دیا. اور استثناء عربی زبان میں کہتے ہیں, استثناء کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپشن. تو مثانی اس اعتبار سے بھی بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے یہ سورت کسی کو نہیں دی, صرف اس امت کو دی, اس لیے اس کو مثانی کہا گیا ہے. یہ ہوا ایک قول. نمبر دو, لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ, دوسری وجہ, دہرائی جانے والی اس اعتبار سے کہ ہر رکعت میں اس کو کیا کیا جاتا ہے, ریپیٹ کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو مثانی کہا گیا. یہ بھی ایک وجہ ہے. نمبر تین, لِأَنَّهَا مَا أُثْنِيَ بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ فِيهَا حَمْدُ اللَّهِ وَتَوْحِيدُهُ وَذِكْرُ مَمْلَكَتِهِ. یہاں پر آپ دیکھیں گے اس مثانی, اس سے لفظ ثنا بھی جڑا ہوا ہے, اور ثنا کا مطلب کیا ہوتا ہے, تعریف. ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف. تو مثانی کیوں کہا گیا اس کو؟ تو مثانی جو لفظ ہے یہ ثنا سے بھی جڑا ہے, اور یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی تعریف بیان کی ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی ثنا اس میں, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ جو تین جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں, رب, الہ, الرحمن الرحیم, اور اس کے بعد پھر مالک یوم الدین اللہ نے کہا, اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے ابن قیم نے کیا بات کہی ہے. اتنی زبردست بات اس کے بارے میں کہی کہ یہ سارے جو اسماء صفات ہیں اس کے اطراف جو گھومتے ہیں, اس کا آگے ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں اس کو مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں ثنا ہے اللہ کی, اس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہے, اس میں اللہ کی حمد ہے, اس کی توحید ہے, اور اس کے ملک کا ذکر ہے, مالک یوم الدین, رب العالمین. تو اس کا ملک, اس کی تعریف, اس کی حمد, اس کی رحمت کو اللہ نے ذکر کیا ہے. یہ تیسری وجہ ہوئی. نمبر چار, والرابع, لأن فيها الرحمن الرحيم مرتين. بعض علماء نے کہا دیکھو ساری صفات اللہ کی آ کے, ساری مخلوق, اس کو جو کچھ عطا کرنا, سب کچھ, جنت, ہدایت, سب کچھ آ کے کیوں؟ تو آخر میں جواب کیا آتا ہے؟ اللہ کی رحمت. کیوں اللہ نے پیدا کیا، کیوں ہاتھ پاؤں دیے، کیوں کھانا دیا، کیوں ہوا بنائی، کیوں بارش برسائی، کیوں زمین سے اگایا، کیوں نبیوں کو بھیجا، کیوں کتاب دی، کیوں جنت کا راستہ بتایا، کیوں ہدایت دی، کیوں جنت بنائی، کیوں اپنا تعارف کرایا، کیوں انسان کو ایک دوسرے کے اندر رحمت والا بنایا، کیوں جانوروں میں بھی رحمت بنائی، کیوں؟ اللہ رحم والا ہے. ساری بات یہاں کی ختم کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ کی رحمت پر. تو کہتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت دو اعتبار سے بیان ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ الرحمن اور الرحیم. تو اس میں رحم کی صفت جوڑی کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ تکرار ہے اس میں. کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کی، اور وہ بھی دو مرتبہ ہے. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بھی آیا، اور پھر اس کے آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. کتنی بار آیا؟ یہ دو بار آیا. اور رحمت بھی اللہ کی کتنی بار بیان ہوئی ہے؟ دو بار. تو اللہ کے رحیم ہونے کو کتنی بار بیان کیا گیا ہے؟ دو بار، اور دو اعتبار سے. ایک تو الرحمن ہے، سب پہ رحم کرنے والا، اور دوسرے الرحیم ہے، ایمان والوں پر قیامت کے دن رحم کرنے والا. الرحمن ہے ذات کے اعتبار سے کہ اس کی ذات رحمت والی ہے، الرحیم ہے فعل کے اعتبار سے کہ وہ رحم کرتا ہے. ایسا نہیں کہ رحم والا ہے لیکن کرتا نہیں، ایسا نہیں ہے، رحم والا بھی ہے اور رحم کرتا بھی ہے. تو اللہ کی رحمت کو دو بار بیان کیا گیا ہے، دو اعتبار سے بیان کیا ہے، یہ دہرانا ہوا، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا ہے. اور صفت رحمت پر ساری باتوں کا مدار ہے. نمبر پانچ کہتے ہیں لأنها مقسومۃ بین اللہ وبین عبدہ، کیونکہ مثنی کس کو کہتے ہیں؟ دو. اور یہ جو سورہ ہے یہ بٹی ہوئی ہے، اللہ کے لیے کچھ اس میں ہے، بندے کے لیے کچھ اس میں ہے. آگے حدیث میں آئے گا کہ یہ جو سورت ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کے لیے ہے اور ایک حصہ بندے کے لیے ہے. الحمدللہ شروع سے لے کر جو ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. لیکن اس کے بعد سے کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اب مانگ رہا ہے، اب یہ بندے کے لیے ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی کر رہا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اس سورت کا پہلا حصہ اللہ کے لیے ہے، دوسرا حصہ بندے کے لیے ہے. تو اس میں جوڑ ہے، دو ہیں، اس میں دو حصے اس کے ہیں، اس دو کے اعتبار سے بھی اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مثانی. چھٹا قول علماء میں سے بعض علماء کا ہے لِأَنَّهَا نَزَلَتْ مَرَّتَيْن، یہ سورت اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ نازل کی ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ قرآن کی بعض آیتوں کا، سورتوں کا، بعض حصوں کا نزول ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہوا ہے. ایک ہی سورت دو مرتبہ کیسے نازل ہوگی؟ اللہ نے ایک مرتبہ نازل کیا تعلیم کے اعتبار سے کہ نازل ہو گئی، لیکن پھر کبھی ضرورت پڑی اور اس ضرورت کو یاد دلانے کے لیے، کسی کا جواب دینے کے لیے، کسی مسئلے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، پھر سے اللہ کی طرف سے واپس وہ سورت یاد دہانی اس کی کرائی جاتی ہے، جبریل پھر سے اس کو لے کے آتے ہیں، دو مرتبہ نازل ہو سکتی ہے. تو کہا کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی. نمبر سات، ساتویں وجہ کیا ہے اس کو مثانی کہنے کی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ كَلِمَاتَهَا مُثَنَّات، اس کے جو کلمات ہیں، لِأَنَّ كَلِمَاتِهَا مُثَنَّات، اس کے جو کلمات ہیں جوڑی جوڑی ہے. کیسے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن کے ساتھ الرحیم آیا، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، یہ بھی کیا ہو گئی؟ جوڑی. پھر اہدنا الصراط المستقیم، پھر کیا آ رہا ہے؟ صراط الذین، صراط بھی کتنی مرتبہ آ رہا ہے؟ دو بار. اور صراط الذین انعمت علیہم، اور علیہم بھی بار بار آ رہا ہے. تو غیر المغضوب علیہم یہ دو مرتبہ علماء نے کہا، یہاں دو مرتبہ نہیں، ابن جوزی نے کہا ہے، لیکن یہاں ایک مرتبہ تو آیا ہے غیر المغضوب علیہم، لیکن دوسری مرتبہ ولا الضالین میں کہتے ہیں یہ چھپا ہوا ہے کہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا جن جو راستے سے بھٹک گئے. تو وہاں بھی غیر جن سے بچنا ہے وہ کتنے لوگ بتائے گئے ہیں؟ تو آپ دیکھیے علماء کتنا غور کرتے ہیں قرآن میں. انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دو دو مرتبہ قرآن کریم میں آئی ہیں, لہذا اس اعتبار سے بھی جوڑی کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے, المثانی. اور سب سے قوی بات اس میں یہ ہے جو علماء نے جس کو عموماً اختیار کیا ہے وہ یہ کہ یہ سورت نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے, کہ ہر رکعت میں اس سورت کو دہرایا جاتا ہے. اس اعتبار سے اس کو السبع المثانی کہا گیا. میں اس کو دہرا دیتا ہوں, ایک اس لیے کہ خصوصاً اس امت کو ملی استثناء کی وجہ سے, دو ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے, تین اس میں اللہ نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے, نمبر چار اس میں اللہ تعالی نے الرحمن الرحیم کو دو مرتبہ ذکر کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الرحمن الرحیم. آگے بھی جو سوال ذہن میں آ رہا اس کو ہم اگلی مرتبہ حل کریں گے, کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ میں داخل ہے, اگلی مرتبہ اس کو ہم دیکھیں گے. نمبر پانچ, اللہ اور بندے پر یہ سورت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, اور نمبر چھ دو مرتبہ نازل ہوئی, نمبر سات کلمات کو اللہ تعالیٰ نے, کئی کلمات اس میں ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑی جوڑی بیان کیا ہے. تو اس اعتبار سے اس سورت کو المثانی کہا گیا ہے. انشاءاللہ مزید اس سورت کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں کہ اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا, اس کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا گیا, انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.